آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سنت کی تدوین کے حوالے سے کہ کیسے اس کو مدون کیا گیا اور کن مراحل سے یہ گزری. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ تدوین اور تالیف اور تصنیف اور کتابت ان چیزوں میں فرق ہے. یہ جو ہے نا تدوین, تالیف اور تصنیف, ان تینوں سے ایک تو یہ مراد ہوتا ہے کہ ایک کتاب لکھی گئی ہے بین الدفعتین, ایک کتاب جمع کی گئی ہے, لیکن اس میں فرق ہے. دیوان کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس میں صحیفوں کو جمع کیا جاتا ہے, مختلف صحائف کو, اس کو کہتے ہیں دیوان. اور اسی طرح وہ دفتر, وہ رجسٹر جس میں لکھا جاتا ہے, اس کو بھی دیوان کہتے ہیں. تدوین کہتے ہیں صناعت دیوان, یعنی دیوان بنانے کا نام تدوین ہے, یعنی کہ متفرق اور متشتت چیزوں کو ایک دیوان یا ایک کتاب میں جمع کرنا, ایک کتاب جس میں کئی کتابیں جمع ہوں.
متفرق,
متشتت, بکھری ہوئی. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, جدا جدا, الگ الگ. اور تالیف کہتے ہیں مفرق بکھرے ہوئے مادے کو جمع کر کے ایک کتاب بنانا. اور تصنیف کہتے ہیں تمیز اور ترتیب کو. ترتیب, تمیز و ترتیب. جو مصنف کتاب ہے وہ ابواب اور فصول پر منقسم ہوتی ہے.
مصنف
یعنی کہ جو تصنیف ہے وہ تدوین سے زیادہ دقیق ہے. تاج العروس میں زبیدی نے کہا ہے کہ صنفہ تصنیفا ای جعلہ اصنافا ومیز بعدها عن بعد. یہ تصنیف ہے.
دوبارہ
جعلہ, صنفہ تصنیفا کا معنی کیا ہے جعلہ اصنافا ومیز بعدها عن بعد. بعدها عن بعد. کتابت کا لفظ جب بولا جاتا ہے علی الاطلاق تو اس وقت مقصود ہوتا ہے کہ بس لکھا گیا ہے, چاہے کسی ورقے میں, چاہے کسی دیوار پہ لکھ دیا جائے, کسی بھی جگہ پہ لکھ دینا وہ کتابت کہلاتا ہے. اسی طرح ورقے یا صحیفے یا خط کو بھی کتاب کہتے ہیں. کتاب
کتاب
ہاں تو یہ جو الفاظ ہیں یہ الگ الگ ان کے بدلولات ہیں تو ان کو پہچاننا ضروری ہے. امام ترمذی نے مثال کے طور پہ اپنی العلل الصغیر میں کہا ہے, یہ جو جامع ترمذی کے آخر میں ان کی کتاب العلل ہے, یہ علل صغیر ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے وجدنا غیر واحد من الائمة تکلف من التصنیف ما لم يسبقوا الیہ.
وجدنا غیر واحد
من الائمة تکلف من التصنیف وجدنا غیر واحد من الائمة تکلف من التصنیف مالم یسباقو الیہ, یعنی کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا. اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حدث ساری میں کہا ہے ثم حدث فی اواخر عصر تابعین تدوین الآثار و تبویب الاخبار. ثم حدث فی اواخر عصر التابعین تدوین الآثار و تبویب الاخبار.
تو جس میں مستقل تدوین ہو اس کو تالیف کہتے ہیں, اور جس میں تبویب اور اس طرح تو وہ
تصنیف ہو جاتی ہے. اسی طرح سیر و رامی نبالا میں امام ذہبی نے لکھا ہے اول من دور العلم و کاتبہ ابن شہاب. امام ابن شہاب زہری نے سب سے پہلے تدوین کی. اب دیکھیں اگر آپ ان الفاظ کے مدلولات کو الگ الگ سمجھیں گے تو تعارض نہیں پیدا ہوگا. تصنیف و تدوین عصر تابعین کے اواخر میں شروع ہوئی, اور صحابہ کرام جو تھے وہ اپنے پاس صحف کتب لکھتے تھے, وہ کتابت کرتے تھے. یعنی کتابت تھی پہلے, تدوین نہیں تھی, تدوین بعد میں. عصر تابعین کے آخر میں لوگوں کے درمیان یہ بات بڑی مشہور رہی, بغیر یعنی کہ تحقیق کیے, کہ حدیث جو ہے 100 سال تک لکھی نہیں گئی, وہ حفظاً سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی. اور یہ بات بہت سے لوگوں نے ذکر کی. 5 صدیوں کے لوگ وہ اس وہم کا شکار رہے ہیں, 5 صدیوں کے لوگ. حتیٰ کہ خطیب بغدادی آئے, انہوں نے اس موضوع کے مسائل کا تتبع کیا اور اس کے بارے میں کتاب لکھی تقیید العلم کے نام سے. تو تقیید العلم میں انہوں نے سارے قضیے کو کھول کر بیان کیا. یہ جو ظن پیدا ہوا تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ محدثین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ان اول من دور العلم ابن شہاب, اس کی وہ درست تعبیر نہیں کر سکے، صحیح معنی نہیں سمجھ سکے. ابن شہاب زہری تو 124 یا 125 میں فوت ہوتے ہیں. تو اس سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ 100 سال تک حدیث لکھی ہی نہیں گئی، حالانکہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اول من کتب العلم ابن شہاب، بلکہ کیا کہا ہے، اول من دون العلم، تدوین سب سے پہلے ابن شہاب نے کی. لطف یہ ہے کہ خطیب بغدادی سے پہلے کسی نے بھی ان الفاظ میں فرق کر کے دقیق فہم کے ساتھ اس کو سمجھایا نہیں.
خطیب بغدادی سے پہلے کسی نے بھی
کتابت اور تدوین کے درمیان فرق کر کے وضاحت نہیں کی اس کی، بلکہ انہوں نے یہ اقوال نقل کیے ہیں محدثین کے، اور اس طریقے کے ساتھ نقل کیے ہیں کہ جس سے واقعتاً یہ وہم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ابن شہاب زہری نے ہی حدیثیں لکھنا شروع کی. اب دیکھیں کہ جو منکرین حدیث ہیں اس وجہ سے ابن شہاب زہری کے اوپر صحیح چھریاں چلاتے ہیں، بڑے دشمن ہیں یہ امام زہری کے. اور یہ غلطی بڑے بڑوں سے ہوئی، جس طرح کے وہ طالب المکی ہیں، اسی طرح یہ فکر امام زہبی ابن حجر مقریزی اور صاحب ابجد العلوم ان سب پر یہ فکر غالب رہی.
صاحب ابجد العلوم یہ کون ہے؟
قنوجی.
یہ نواب صدیق حسن خان.
ہاں تدوین سب سے پہلے انہوں نے کی ہے، لیکن اس سے پہلے کتابت ہوتی رہی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ صحابہ اور تابعین جو تھے وہ علم کو روایت کرتے تھے غیر مرتب صحیفوں سے.
یہ کہتے تھے کہ تدوین سے پہلے کتابت نہیں تھی.
کوئی لکھتے تھے کوئی نہیں لکھتے تھے. جو کتابت ہے حدیث کی، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، اگرچہ قبل الاسلام جو عرب تھے وہ کتابت پر کوئی اعتماد نہیں کرتے تھے اتنا، اپنے اشعار، اپنے خطب اور اسی طرح واقعات، انصاب وغیرہ، ان سب کے لیے وہ کتابت پر اعتماد نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے حافظے پہ اعتماد کرتے تھے. یہ اپنے مضبوط حافظے اور سرعت حفظ کی وجہ سے مشہور تھے.
مضبوط حافظے اور
سرعت حفظ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں کوئی ایسا بندہ ہی نہیں تھا جو کتابت کو نہ جانتا ہو. ہاں یہ ضرور تھا کہ لکھنے والے ان کے ہاں بہت تھوڑے لوگ تھے، اسی لیے قرآن مجید نے ان کو امی کہا ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا، اسی طرح حدیث میں ہے انا امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب. اسلام نے اس بات پہ ابھارا ہے کہ علم حاصل کیا جائے اور اس کو لکھا جائے. آیت مدینہ میں بھی اللہ نے کہا ہے فاکتبوہ، کہ جب تم دین کا، قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسیران بدر کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ 10 انصاری بچوں کو قراءت اور کتابت سکھائیں، یہ ان کا فدیہ ہے. اور صحابہ کرام قراءت و کتابت سیکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، تطوعا انہوں نے سکھایا کرتے تھے. عبداللہ ابن سعید ابن عاص، سعد بن ربیع الخزرجی اور بشیر ابن ثعلب اور عبار ابن سعید ابن العاص، یہی وجہ ہے کہ تقریباً 40 لوگ کاتبین وحی بن گئے تھے. جو عہد و پیمان لکھنے والے، رسائل لکھنے والے، صدقات لکھنے والے کاتب تھے وہ الگ تھے، جو وحی لکھنے والے کاتب تھے ان کی تعداد 40 ہو گئی تھی. الاستیاب اور طبقات الکبرہ اور اصحابہ میں ان لوگوں کا مسجد نبی میں صحابہ کرام کو کتابت سکھانا مذکور ہے. استیعاب، استیعاب، اصحابہ، طبقات کبریٰ، صحابہ کرام کے عموماً واقعات ان کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں. حدیث میں کتابت حدیث کے بارے میں دو طرح کی حدیث ہیں. لکھنے کی اجازت بھی ہے اور منع بھی ہے. مثال کے طور پہ منع کی روایتیں صحیح مسلم کی حدیث، لا تکتبو عنی فمن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج. تو واضح طور پر کتابوں سے منع ہے اس حدیث میں. اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بغدادی نے تقید العلم میں نقل کی ہے اپنی سند سے، جہدنا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم جہدنا لنا فی الکتاب فآبا، بڑا زور لگایا ہم نے کہ ہمیں لکھنے کی اجازت دے دے تو آپ نے انکار کر دیا. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ بھی بغدادی نے ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم احادیث لکھ رہے تھے، پوچھا ما ھذا الذی تکتبون، انہوں نے کہا احادیث نسمعها منک، تو آپ نے فرمایا کتاب غیر کتاب اللہ، یہ تو اللہ کی کتاب کے سوا اور کتاب، اتدرون ما ضل الامم قبلکم الا بما اکتتبوا من الکتاب مع کتاب اللہ تعالی. اور جو حدیث لکھنے کی اجازت کی احادیث ہیں ان میں سے وہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، کہ کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظہ فنہتنی قریش وقالوا تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، غضب میں بھی بولتے ہیں رضا میں بھی بولتے ہیں، آپ جو کچھ بھی وہ بولتے ہیں لکھ دیتے ہو. فامسكت عن الكتاب، میں لکھنے سے رک گیا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاومأ باصبعيه الى فيه وقال اكتب فوالذي بيده فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا الحق، اشارہ کر کے کہا منہ کی طرف کہ اس میں سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا، لہذا لکھ. اسی طرح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ مني الا ما كان من عبد الله بن عمر فانه يكتب ولا اكتب. عبد الله بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ لکھا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا. ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ان رجلا انصاریا شكا الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قلۃ حفظه فقال استعن بيمينك، مطلب دائیں ہاتھ سے لکھ لے. اسی طرح وہ ابو شاہ والی حدیث، اہل یمن کا جو تھا فتح مکہ کے دن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، اکتبو لی ابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ دو. اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قید العلم بالکتاب، یہ ساری روایات اللہ خطیب بغدادی نے تقید العلم میں جمع کی ہیں. اسی طرح رافع بن خدیج کی روایت رضی اللہ عنہ کی، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نسمع منک اشیاء افنکتبوها قال اکتبو ولا حرج. یہ جامع بیان علم و فضل ہی کے اندر ہے. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر بھی وہ حدیث ہے، آتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھوائے ہیں، معاہدے لکھوائے ہیں، یہ سارے کے سارے دلیل ہیں کتابت حدیث پہ. اب کچھ لوگ ان دو قسم کی حدیث کو آپس میں متعارض سمجھتے ہیں، لیکن ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تھا وہ کیا تھا حدیث کو قرآن کے ساتھ ملا کے لکھنے سے. حدیث کو قرآن کے ساتھ ملا کے لکھنے سے منع کیا تھا، جس طرح کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ ما ضل الامم قبلکم الا بما اقتتوا من الكتب مع کتاب اللہ. تو مع کتاب اللہ لکھنا یہ منع کیا تھا، اکیلا تنہا حدیث کو لکھنا منع کیا ہی نہیں. اسے نقصان کا خدشہ تھا کہ لوگ غیر قرآن کو بھی قرآن نہ سمجھ بیٹھیں، اور یہ خدشہ بعد میں بھی پیدا ہوا جب لوگوں کو قرآن کے بارے میں تمیز ہو گئی، تو آپ نے قرآن کے ساتھ اس کی تفسیر لکھنا ساتھ ہی اس کی اجازت دے دی تھی. اس طرح کے کئی روایات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مصحف تھا، انہوں نے اپنا مصحف لکھوایا تو اس میں کیا کیا، انہوں نے حافظوا علی الصلاۃ الوسطی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، صلاۃ العصر کا اضافہ کیا صلاۃ الوسطی کی تفسیر کے طور پہ. اسی طرح وکانا ورا ہمارے کو یا خود کل سفینت غصبا، کل سفینت صالحات غصبا. اب یہ جو صالحہ کا لفظ ہے یہ بطور تفسیر ہے، بطور قرآن نہیں. لیکن جب عجب میں اسلام پھیلا اور تیزی کے ساتھ پھیلا، پھر یہی خدشہ پیدا ہوا کہ لوگوں نے اپنے اپنے مصاحف تیار کیے ہوئے ہیں اور ان میں اپنی مرضی سے تفسیری کلمات بھی ساتھ لکھے ہوئے جمع کیے ہوئے ہیں. تو پھر وہ مصحف امام کی کاپیاں بنا کے آفاق میں پھیلائی گئیں کہ یہ قرآن ہے، ما بین الدفتین، اس میں قرآن کے سوا کچھ نہیں ہے. جو اس کے مطابق ہے وہ قرآن ہے، جو اس کے مطابق نہیں ہے وہ قرآن کے علاوہ ہے. بعض بیچاروں نے یہ سمجھ لیا کہ انہوں نے لوگوں کو ایک قراءت پہ جمع کر دیا، باقی چھ احرف کو منسوخ کر دیا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس کتاب میں ساتوں کے ساتوں احرف ہیں، احرف سبعہ موجود ہیں اس میں. اللہ نے جب سات احرف قرآن نازل کیا ہے تو امتی میں سے کون ایسا کر سکتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ میں سے ایک کو بات باقی رکھ کے اور باقی چھ احرف کو ختم کر دے؟ یہی تو ظالم شیعہ کہتے ہیں.
یہ مباحث میں تو لکھا ہے کہ باقی کو انہوں نے،
مباحث والا بیچارہ ہے،
سیکھنے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا اور پھر
مباحث والا بیچارہ ہے. مباحث پڑھنی ہے تو آپ پڑھیں صبح سالے کی، اس کا مرض ٹھیک ہے، کپتان بیچارے کا یہ فن نہیں ہے، اس نے بھی اڑتی اڑتی کو لکھ دیا ہے.
جیسے جامعہ کا اپنا قرآت والا قرآن ہے، اس میں جامعہ اسی طرح کام یہی ہے؟
نہیں، قرآن لکھنے کے لیے باقاعدہ علم رسم ایجاد کیا گیا.
علم رسم،
رسم قرآنی ایسی رکھی گئی کہ جس میں ساتوں حروف جمع ہیں، ایسے انداز سے لکھا گیا ہے.
یہ
تو یہ جو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آرمینیا کی جنگ میں جو مسلمانوں کے دو طائفہ جو اس میں لڑنے لگے تھے تو وہ کس بات پہ لڑنے لگے تھے؟ قراتوں کے مختلف ہونے پہ یا تفسیر کسی نے زیادہ لکھی ہوئی تھی تو وہ اس میں قرآن میں شامل
نہیں؟ وہ تو یہ قراءات کے حوالے سے ہی تھا جس کو آپ قراءات کہتے ہیں، یعنی احرف کے اوپر ہی وہ لڑائی جھگڑا تھا. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا نا. اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کا سبق پورا ہوگا تفسیر کے ساتھ کہ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا.
لیکن اس کے ساتھ یعنی اس کا تعلق ہے تھوڑا سا کہ
اسے ہی میں نے تھوڑا سا بتا دیا ہے تو تفصیل آپ کو ادھر مل جائے گی پوری ڈیٹیل کے ساتھ کہ کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا. اشارہ میں نے دے دیا ہے تفصیل کے لیے، اس کا مستقل سبق ہے.
جی رسم میں جو قرآن نہیں ہے اس کی کیا دلیل بنے گی؟ اس کے کون ہے اس کا یہ جو سادہ حروف تھے جمع کیا تھا اس نے مراد رسم قرآن کا نیا رسم ایجاد کیا تھا؟
وہ جو انہوں نے لکھا تھا نا وہ ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کا فوٹو موجود ہے، وہ آپ کو دکھائیں گے. آپ علم الرسم کو پڑھیں گے تو تھوڑا سا آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا، باقی اس کی کچھ نہ کچھ پہچان جو ہے وہ آپ کو کروا دی جائے گی. وہ انشاءاللہ وہ مستقل طور پر سبق جو ہے دیکھیں کب شروع ہوتا ہے، ہو جائے گا، ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے. ہر سبق کے لیے نا الگ الگ وقت مقرر ہیں. اس میں بھی بہت کچھ آ جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پہلی صدی میں تدوین سنت کے لیے بہت سی کاوشیں کی ہیں. اگرچہ یہ ضرور ہے کہ جس طرح سے انہوں نے قرآن لکھ لیا ویسے انہوں نے حدیثیں نہیں لکھی. قرآن کسی نے جمع کیا تھا؟
جج
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یمامہ کے بعد. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہ کیا کہ وہی مصحف جب بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لکھوایا تھا، ان کے بعد وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس تھا، اور ان کے بعد ان کی بیٹی سیدہ حفصہ کے پاس تھا. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مصحف منگوا کے اس کی 6 کاپیاں تیار کروائیں اور ان کو آفاق میں پھیلا دیا. یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک قرآن پہ جمع کیا اور ایک مصحف تیار کیا لکھوایا انہوں نے. لکھا یہ پہلے کا کہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی تھی نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ کام انہوں نے کیا.
عثمان رضی اللہ عنہ نے باقی مصحف جلائے تھے؟
ہاں، اس کے علاوہ باقی مصحف کو جلانے کا حکم دیا یا رحمت اللہ، تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، لوگ اس پہ جمع ہو جائیں.
اب کسی مصحف کو جلایا جا سکتا ہے؟
بالکل جلایا جا سکتا ہے، لیکن حساب کتاب اپنا دیکھ لیں.
حکومتی طور پہ جو کیس بن جاتے ہیں،
دیکھیں نا سیدہ عثمان رضی اللہ تعالی نے جو عمل کیا، اصل میں کیس بنتا ہے گستاخی کی وجہ سے، گستاخی کی وجہ سے. اور قرآن مجید فرقان حمید کو محفوظ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وہی ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے. اس کے علاوہ سب تکلف، تعصف اور یعنی کہ کسی نہ کسی درجے پہ بے حرمتی آ جاتی ہے. جو لوگ اس کو پانی میں بہا دیتے ہیں وہ بے حرمتی سے نہیں بچتا، جو دفنانے والے ہیں وہ بھی بے حرمتی سے نہیں بچا سکتے اسے، اور یہ جو انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے جمع کر کر کے ایک جگہ پہ لے کے جانا اور سٹاک کرنا، وہ بھی کئی مراحل پہ، بے حرمتی سے نہیں بچتا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ تھا وہ سب سے محفوظ اور سب سے بہترین طریقہ تھا. اب ہمارے ہاں چونکہ یہ مسئلہ ہے کہ کس نے گستاخی کرتے ہوئے قرآن کو جلایا، یا کس نے اس کے الفاظ کو مٹانے کے لیے کیا، اس کے درمیان تمیز مشکل ہے. اور جو یعنی کہ فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں وہ سب کو ایک ہی ترازو میں تولتے ہیں، جبکہ گستاخی کا ثابت ہونا یہ ضروری ہے کسی کو گستاخ قرار دینے کے لیے. لاعلمی میں بندہ کام کر جاتا ہے یا اس کی نیت اور ارادہ ہی نہیں ہوتا، اس کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، تو اس کو وہ گستاخی نہیں قرار دیا جا سکتا. اور اس کی ہمارے قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن فتنہ پرور لوگ بہرحال فتنہ بپا کر دیتے ہیں، تو اس لیے گریز کرنا چاہیے.
سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے وہی لکھوایا تھا جو حفصہ رضی اللہ عنہ سے لیا تھا.
ہاں، اسی کی نقلیں تیار کروائی تھی. اور یہ الفاظ قرآن کو مٹانے کا کام ہے، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. دلیل اس کی صلح حدیبیہ والی روایت، لفظ رسول اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مٹایا تھا. وہی ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں ساتوں کے ساتوں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں ہے. اس وقت یہ تھا بغیر اعراب کے، بغیر نکات کے. فتح قرطاج غیر منقوط ہے.
فتح
قرطاج، فتح کوفی، یہ غیر منقوط خط ہیں.
قرطاج،
تو ان خطوط میں یہ لکھا جاتا تھا، نہ نقطے تھے نہ اعراب. اعراب تو حجاج بن یوسف نے لگوائے نا. تو بہرحال جیسے قرآن ان لوگوں نے جمع کیا، ویسے حدیث کو انہوں نے نہیں لکھا، یہ فرق ضرور ہے. حتیٰ کہ خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اپنے عمال کی طرف یہ حکم نامہ لکھا کہ وہ حدیث کو جمع کریں اور اس کو مدون کریں، اور منظم طریقے سے یہ کام ہوا.
کس نے لکھا؟
عمر بن عبد العزیز نے.
عمر بن عبد العزیز نے لکھا کس کو؟
اپنے عاملوں کو.
حدیث کو جمع کریں
اور مدون کریں اس کو. یہ جو بات ہے کہ جو انہوں نے اپنے عاملوں کو لکھا تھا، انظروا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجمعوه یا فاجمعوه، اس سے سب نے یعنی کہ تدوین حدیث کے اوپر زور دیا ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بعد تدوین حدیث کا کام شروع ہوا. ابن شہاب زہری نے سب سے پہلے یہ کام کیا. اس سے پہلے جو صحف اور جوامع قرن اول میں لکھی گئی تھی صحابہ کرام اور تابعین کے ہاتھوں، ان کا وہ ذکر ہی نہیں کرتے عام طور پہ لوگ. حالانکہ پہلی صدی ہجری میں جو کچھ لکھا گیا، قرن ثالث میں تیسری صدی ہجری میں لکھے گئے میں سے اکثر حصہ پہلی صدی میں لکھا جا چکا تھا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جو اس دور میں جو صحائف لکھے گئے یہ آج تک ہمارے تک جو ہیں وہ کم ہی پہنچے ہیں، بلکہ سمجھو کہ پہنچے ہی نہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ تمام تر جو صحف تھے جو صحابہ نے لکھے یا تابعین نے پہلی صدی میں لکھے، وہ سارے کے سارے پورے پورے صحائف وہ ان مدور کتابوں کے اندر آ گئے تھے. اس لیے اب ان چھوٹے چھوٹے رسائل کی طرف التفات کی اتنی حاجت نہیں تھی. اس طرح کے مثال کے طور پہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ پورے کا پورا مسند احمد میں موجود ہے.
عبداللہ بن
عمر ابن عاص. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام تر مرویات جنہیں مدون کیا تھا حمام بن منبہ نے، یہ بھی منو عن مسند احمد میں موجود ہے. پھر لطف کی بات یہ ہے کہ حمام بن منبہ سے جو اپنے حفظ کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث محدثین نے جمع کی، جب صحیفہ حمام بن منبہ کا مخطوط دستیاب ہوا تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں تھا، حرف با حرف وہی کچھ ہے، جس سے محدثین کی کمال خدمت حدیث آشکار ہوتی ہے کہ انہوں نے بڑی امانت کے ساتھ اور دقت بالغہ کے ساتھ احادیث کو نقل کیا اور جمع کیا ہے.
اب کہتے ہیں کہ میوزیم کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہیں ترکی میں یا یہ سے
یورپ میں بہت سارے مخطوط ہیں جو مسلمانوں کی رسائی میں نہیں. یہ یورپ کی ساری ترقی مسلمانوں کی کتابوں کے اوپر ہے. وغیرہ ان بیچاروں کو تو پہلے نہانے کا نہیں پتا تھا، یہ سارے جاہل لوگ تھے، ان پڑھ نہ خاندہ، اور مسلمان 100% شرح خواندگی رکھتے تھے. ہر بندہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا. مسلمانوں سے کتابیں چھین کے اور ان کو گندے نظام تعلیم میں الجھا کے اور خود ٹھیکیدار بن گئے. یہ ہمارے چبائے ہوئے نوالے ہی چبا کے آج بڑے بنے بیٹھے ہیں. مسجدوں مدرسوں میں بٹھا کے کیا کرتے ہیں، پڑھاتے ہی ہیں نا، وہ بھی پاگل ہیں. پڑھنا کس کو کہتے ہیں؟ ضرور ہے منہ بھینگا چیبا کاٹ کے انگریزی کے لفظ کڈو تو تاں ہی پڑھائی ہوں. یہ تعلیم کا مطلب تعلیم ہے کہ علم ہو، لکھنا پڑھنا آئے بندے کو، وہ ادھر بھی ہوتا ہے.
یورپ کے لوگوں میں ہجرت کیسے پیدا ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے علم کو رہ گئے؟ منافقت سے یا
منافقت سے، جنگوں سے. سارا سہولت کاری رافضیوں نے کی ہے. جو کہتا ہے ان کو کہنے دیں، ہاتھی چلتا رہتا ہے اور کتے بھونکتے رہتے ہیں. عرفی تمن دیش سے ہو گائے رقیباں، آواز سگاں کم نکند رز کے گدارا. رقیبوں کے ہوگے اور شور سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کتے بھونکتے ہیں تو کتوں کے بھونکنے سے کبھی فقیروں کا رزق کم ہوا ہے؟ انہیں روزی ملتی رہتی ہے. کتے فقیروں پہ بھونکتے ہیں نا, تو ان کے بھونکنے کی وجہ سے فقیروں کا رزق کم نہیں ہوتا.
اس ساری ذلت کی اصل وجہ کیا بنی؟
وہ آپ کو بھی پتا ہے,
مسلمانوں نے پڑھنا چھوڑ دیا.
بعض لوگوں نے صحابہ کرام سے حدیث لکھنے کی کتابت کی کراہت نقل کی ہے, جس طرح کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 500 حدیثیں لکھیں اور پھر ان کو جلا دیا, لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے. اسی طرح جامع بیان علم و فضلی ہی میں وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحابہ کے ساتھ تدوین حدیث کے بارے میں مشورہ کیا, پھر مہینہ بھر استخارہ کیا اور یہ ارادہ چھوڑ دیا اور کہا کہ میں نے سنن کو لکھنے کا ارادہ کیا تھا, لیکن مجھے وہ قومیں یاد آ گئیں جو سابقہ تھیں, انہوں نے کتابیں لکھیں اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پیچھے لگ کے کتاب اللہ کو چھوڑ دو. اسی طرح علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس کے پاس بھی کچھ لکھا ہوا ہے وہ جائے اور اس کو مٹا ڈالے, کیونکہ لوگوں نے جب اپنے علماء کی کتابوں کو کے پیچھے لگے اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیا تو وہ گمراہ ہو گئے تھے. اسی طرح ابن مسعود کے پاس وہ صحیفہ لایا گیا, اس میں حدیث تھی تو انہوں نے پانی منگوایا اور اس کو مٹا دیا. اسی طرح اور بھی کئی روایات ہیں, زید بن ثابت, ابو ہریرہ, عبداللہ بن عباس, ابو سعید خدری, عبداللہ بن عمر, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے, اور سب میں ہی یہ وضاحت ہے کہ کتابت حدیث کو جو انہوں نے ناپسند کیا یہ اس وجہ سے ناپسند کیا کہ لوگ اس میں مشغول ہو کے کتاب اللہ کو چھوڑ نہ دیں, جبکہ اس کے برخلاف لکھنے کی حدیث موجود ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ زکوٰۃ کے حکام جو تھے خط لکھ کے بھیجا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن فرقد کو کچھ چیزیں لکھ کے بھیجی جو یعنی کہ چرنے والے جانوروں کے صدقے کے بارے میں تھی, وہ اس کو اپنی تلوار کے ساتھ باندھ کے رکھتے تھے. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی صحیفہ تھا جس میں عقل اور فقاق الاسیر اور لا یقتل مسلم بکافر یہ چیزیں تھیں. اسی طرح سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ابو ہریرہ, معاویہ بن ابی سفیان, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عمر بن عاص, براء بن عازب, انس بن مالک, حسن بن علی, عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ, ان سے باقاعدہ لکھنا صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے.
جو پیچھے آپ نے بتائی ہیں کہ جن سے لکھنے کا منع آیا تو وہ روایت ضعیف ہے.
ہاں ثابت نہیں ہے یا ثابت نہیں ہے یا صرف اس وجہ سے انہوں نے حکمت کے تحت منع کیا کہ لوگ قرآن کو پہلے ضبط کریں.
تو منع والی روایت کہاں ملتی ہے؟
یہ جامع بیان العلم وفضلی ہی اور تقلید العلم ان کے اندر ان دو کتابوں میں ان ساری چیزیں موجود ہیں. صحائف جو لکھے گئے ہیں صحابہ کرام کے ان میں صحیفہ سعد بن عبادہ، صحیفہ عبداللہ بن ابی اوفا، اسی طرح نسخہ سمرہ بن جندب، کتاب ابی رافع القطبی اور کتب ابی ہریرہ، صحیفہ ابو موسیٰ اشعری، صحیفہ جابر بن عبداللہ، صحیفہ صادقہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی طرح صحیفہ ابی سلمہ نبیت بن شریط الاشجعی اور صحیفہ صحیحہ حمام بن منبہ کا. یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صحف ہیں جو لکھے گئے. آئیے سارے ادھر مذکور ہیں.